الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورة آل عمران شروع کر رہے ہیں پچھلی سورہ جو تھی وہ سورہ البقرہ وہ یہود سے مخاطبت تھی اس میں زیادہ باتیں ان سے ہو رہی تھیں یہود کے بارے میں جو تاثر سورہ البقرہ نے ہمیں دیا ہے اس وقت کے جو یہود تھے ان کے اندر ایمان بہت کمزور تھا اور وہ ظاہری چیزوں کو دین اور ایمان کا تقاضا سمجھتے تھے اسی طرح جو ایمان کے دل کے اندر جو تقویٰ ہوتا ہے اس سے وہ محروم تھے اس کی وجہ سے بہت سے ہیلے انہوں نے تراش رکھے تھے اور جو شریعت ہے اس کے اندر سے کچھ راستے نکال رکھے تھے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم بھی تو ایمان والے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں نبیوں کو مانتے ہیں ہمارا ایمان قبول کر لیا جائے اور یہ تقاضا نہ کیا جائے یا یہ اس بات پر زور نہ دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ضروری ہے یہ وہ قوم تھی جس کے ساتھ ان کے اس استدلال کا جواب دیا گیا اور استدلال کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے راستہ اختیار کیا وہ یہ کہ یہ بتا دیا کہ تمہارے اندر اصل میں ایمان ہے ہی نہیں تم جو کچھ کر رہے ہو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو اور اس کے بعد پھر پوری تاریخ ان کی سنا کر بتایا کہ تم نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں کس ایمان کا اظہار کیا اور بعد میں کس ایمان کا اظہار کرتے رہے ہو یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے بیان کرنے کے بعد پھر بتایا کہ تم جس طرح میں نے تمہیں دنیا میں امامت سونپی تھی اسی طرح سے اب بنی اسماعیل کو امامت سونپی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو وہ امامت دی گئی پھر اس پہلو سے بہت سارے احکام اور اس طرح کی چیزیں بیان کی گئیں پھر سورہ کا خاتمہ یہاں پر ہوا تھا کہ اب ہمارے اس دین کا مزاج کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے باعث پرس کا قاعدہ کیا ہوگا اور اس دعا پر بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا کر یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہود کا معاملہ خدا کی نظر میں مفتوح قوم کا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں اب جو اگلی سورہ ہے اس میں اہل کتاب کے یہ دونوں گروہ ہی پیش نظر ہیں یہود بھی اور نصارہ بھی لیکن غلبہ نصارہ کا رہے گا تو جس طرح میں نے بتایا کہ یہود جو تھے وہ قانون اور فقہ اور اس کے ہیلوں کے ماہرین تھے اسی طرح جو اہل کتاب کا یہ حصہ ہے نصارہ جن کو کرسچنز کہتے ہیں یہ جو تھے ان کے ہاں خدا کی صفات اور کچھ فلسفیانہ قسم کی عقیدے کے اوپر زیادہ زور تھا ان کا مزاج یہ ہے کہ آپ حقائق کے ساتھ جڑ جائیں بس کافی ہے شریعت بالکل انہوں نے چھوڑ دی تھی اور کچھ چیزیں تو مجبوراً ہوتی ہیں فطری چیزیں وہ چلتی رہتی ہیں ہر مذہب میں لیکن یہ چیزیں انہوں نے چھوڑ دیں جو ہیلے تھے فقہ کی باریک چیزیں تھیں اس طرح کی چیزیں انہوں نے چھوڑ دی تھیں اور ابھی بھی آپ دیکھیں کرسچنز کے اندر شریعت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں میں شامل ہو جاؤ تو نجات پا جاؤ گے لیکن کچھ نظریات کچھ عقیدے ان کا تقویٰ یہود کے مقابلے میں بہتر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نصارہ ہیں اور لیکن بہرحال کچھ ایسی غلطیاں تھیں جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا ماننا یا خدا کا بیٹا ماننا اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں تھیں تو اب سورہ آل عمران میں اسی قوم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور اس کا تمہید بھی اسی سے باندھی ہے آل عمران حضرت عمران کی آل یعنی اولاد پیش نظر ہے اور جو عمران ہیں یہ حضرت مریم کے والد ہیں ان کا نام ہے تو حضرت مریم کے والد جو تھے عمران ان کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر اور ان کی اولاد سے مراد حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ اس سورہ کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے نہیں بلکہ عمران کے نواسے ہیں تو سورہ کے آغاز میں اسی کی تمہید باندھی گئی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ سورہ الف لام میم ہے یہ ہمارے جو مکتب فکر میں اس کے معنی سمجھے جاتے ہیں وہ میں سورہ البقرہ کے آغاز میں بتا چکا ہوں. یہ حروف ہیں جو بعض شکلوں پر بنے تھے پرانے زمانے میں. ابھی بھی آپ جو مصریوں کے کتبے ہیں اس میں دیکھیں گے آپ, بہت ساری چیزیں وہاں مل جائیں گی کہ پرانے زمانے میں مثلا گھر لکھنا ہے تو گھر کی شکل بنا دیتے تھے, اور احاطہ لکھنا ہے باڑ جس طرح تو اس طرح کی شکل بنا دیں گے جس طرح ہماری یہ چیئر اور ٹیبل کی بنی ہوئی ہے, تو وہ ہے ہوتی تھی. سانپ بنانا ہے تو وہ سانپ بنا دیں گے, بیل بنانا ہے تو بیل لکھنا ہے تو بیل کی شکل بنا دیں گے. تو آہستہ آہستہ پھر وہ جو شکلیں تھیں وہ حروف کی شکل اختیار کر گئیں. تو مثلا الف جو ہے یہ بیل کے لیے آتا ہے, اور اگر اے جو انگریزی والا اے ہے اس طرح لکھا ہوتا ہے تو اگر اس کو آپ ایسے کر دیں یوں تو یہ بیل کا منہ ہے اور یہ اس کے اوپر سینگ ہے, تو اگر آپ اے کو ایسا کر دیں تو آپ کو بیل کی شکل ایک طرح سے محسوس ہوگی. تو یہ اے الف ہی ہے جو اپنی اصل شکل میں لکھا جاتا ہے اے, لیکن ٹیڑھا کر دیا گیا ہے. پہلے ایسے لکھا جاتا تھا اے, لیکن اب ایسے لکھ دیا جاتا ہے, تو اس میں پھر اس کی شکل بیل والی خراب ہوگی, لیکن اس شکل میں ابھی بھی بیل آپ کو لگے گا کہ یہ اس کا منہ ہے اور یہ اس طرح سے, اگر آپ اے ایسا کر دیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا. لام جو ہے یہ اسا کو کہتے ہیں, اور اگر سمپل لام لکھا ہو تو اسا ہی ہے, صرف الٹا ہو گیا ہے, اور بعض زبانوں میں ابھی بھی ایسا ہی لام لکھا جاتا ہے جیسے ہاتھ میں پکڑنے والی لاٹھی ہوتی ہے. اور میم کا مطلب پانی کی موج ہے, ویو آف واٹر ہے, تو میم ابھی بھی اس کی آپ شکل دیں گے تو وہ ایسے ہی ہے میم, جو ہمارے قرآن میں عام طور سے اس طرح سے لکھی جاتی ہے. تو پرانی جو تھی وہ ویو ہی بنی ہوتی تھی, تو اس کو میم. تو الف لام میم, یعنی یہ سورہ ہے جس میں الف لام, الف یعنی بیل, لام یعنی اسا, اور میم یعنی پانی کا حوالے سے کوئی بات ہوگی. میں نے اس میں شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مولانا فراہی کی تحقیق ہے, اور ہمارے دونوں اساتذہ بعد میں جو ہیں مولانا امین حسن اصلاحی اور غامدی صاحب دونوں نے اسی کو اختیار کیا ہے. میرے خیال میں یہ اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے, ظاہر ہے کہ تمام حروف پر کام اب ہو چکا ہے, ویسٹ نے کافی چیزیں پڑھ لی ہیں. ڈیسائفر کرنا کہتے ہیں اس کو, کہ جو پرانے کتبے ہیں میسوپوٹیمین اور مصریوں کے وہ پڑھ لیے گئے ہیں, تو اس میں یہی حروف استعمال ہوئے ہوئے ہیں. لیکن یہ جملے ہیں, اور جملے کا مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں, میں اپنی رائے بتا رہا ہوں, کہ الف بیل ہے, لام اسا ہے, اور میم پانی ہے. تو اگر پرانے زمانے میں جو جملہ لکھا جاتا تو تین تصویریں بنا دی جائیں گی, پہلے بیل ہوگا, پھر اسا ہوگا, پھر پانی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے اگر مثال کے طور پر صرف یہ تصویر ہو کہ بیل بنا ہو, آگے چارہ بنا ہو, تو جملے کا مطلب ہے بیل چارہ کھا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جب یہ جملہ ہو کہ بیل ہے, آگے اسا ہے, آگے پانی ہے, تو جملہ سادہ ہے کہ بیل کو اسا پانی تک لے گیا. تو حضرت موسیٰ کی داستان حیات کا خلاصہ ہے کہ اسا کے زور پہ حضرت موسیٰ فرعون کو جا کر اس دریا میں غرق کر دیتے ہیں جس میں وہ خود پار کر گئے تھے. تو اس کے بعد پھر الف لام میم کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں جہاں حروف مقطعات قرآن مجید میں آئے ہیں, سب جگہ پہ آگے کتاب کا یا وحی کے نازل ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے. اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ لوح محفوظ کی طرف کوئی اشارہ ہے, کہ لوح محفوظ میں جو کچھ رسم الخط ہے وہ حروف کی شکل کا ہے, اور ایک ایک حرف جو ہے وہ بہت ہی جامع ہے. جس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ ہم ایبریویشن کر دیتے ہیں نا چیزوں کی, تو مطلب آر پی ایم گاڑی کے ٹائروں کے لیے یا ہارڈ ڈسک کی سپیڈ کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک منٹ میں کتنے چکر لگاتی. تو اب یہ آر پی ایم میں پورا لفظ, تین لفظ ہیں جو ہمیں آر پی ایم میں تین حرف میں بول دیے, کچھ اس طرح کی چیز ہے, اس کا وحی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے ان حروف مقطع. تیسرا پہلو جو ہے, یعنی پہلا میں نے پہلو بتایا کہ ان کے اندر یہ معنی ہے, یہ حضرت موسیٰ کی داستان حیات کا خلاصہ ہے. دوسرے معنی میں نے بتایا کہ اس کا کچھ لوح محفوظ سے تعلق ہے, کیونکہ جہاں جہاں یہ آئے ہیں اکثر جگہوں پر قرآن کے نازل ہونے کا یا کتاب کے نازل ہونے کا ذکر ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں جہاں اہل کتاب آئے ہیں وہاں وہاں ہی یہ جایا ہے, جہاں صرف قریش مکہ مخاطب ہیں وہاں حروف مقطعات نہیں آئے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جن صورتوں کے اوپر یہ آتے ہیں ان کا تعلق جزواً یا کلاً یعنی پوری سورہ ہی ان سے مخاطب ہوگی، یا کہیں کہیں ان کا ذکر آ جائے گا، خواہ وہ مخفی ہوں. یعنی سورہ کاف میں دیکھیے تو یہود نظر نہیں آتے، لیکن پیچھے موجود ہیں جن کو کچھ جواب دیا جا رہا ہے. تو مخفی طور پر یا ظاہری طور پر اہل کتاب سے بھی اس کا ایک تعلق ہے. اور جب میں نے یہود کا لٹریچر کا کچھ مطالعہ کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ ابھی تک اپنے الفابیٹس کے صوفیانہ قسم کے معنی تلاش کرتے ہیں. ان کے اندر وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارے جو رسم الخط ہے اس میں الف کا کیا مطلب ہے، اور اس کے الف کے کتنے اجزاء ہیں اس میں، ساری چیزوں پر وہ بڑی لمبی لمبی مضامین لکھے ہوں گے. ایک ایک حرف پر 10-10, 20-20 صفحے کے آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے. تو یہ تین پہلو ہیں قرآن مجید میں جو حروف مقطعات کے ساتھ. پرانے جو لوگ تھے وہ اس کو بے معنی مانتے ہیں، اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اور اسی پر ہماری امت کی اکثریت کا. کچھ لوگوں نے ایبریویشنز کے طور پر لیا ہے کہ الف سے اللہ ہے، لام سے جبرائیل ہے، میم سے محمد ہے، اس طرح کے بھی معنی کیے گئے ہیں. لیکن بہرحال میں نے اپنی رائے آپ کو بتا دی. اور اللہ لا الہ الا ہو، اب یہ تمہید ہے، نصارہ پیش نظر ہیں. تو مثال کے طور پر میں کسی ہندو کو کہوں کہ بھئی اللہ ہی صرف خدا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ہندوؤں کو کہا کہ جتنے تم خداؤں کو مان رہے وہ خدا نہیں ہیں. جملہ میں نے پازیٹیو بولا، یہ نہیں کہا کہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں، یہ نہیں میں نے کہا. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. تو میرے اس جملے سے سننے والے ہندو کے لیے، یا یہاں چونکہ مخاطب نصارہ ہیں تو ان کے لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم تثلیث کی گویا جو ہے وہ نفی ہو گئی. وہ جو تین خداؤں کا تعلق نصارہ کے ہاں ہے وہ غلط ہے. آغاز یہیں سے ہو رہا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کے ہمارے ہاں ترجمہ معبود کر دیا جاتا ہے، یہ غلط ترجمہ ہے یا کم از کم ناقص ترجمہ ہے. الہ کے معنی خدا کے ہیں، اور الہ کے معنی اس ہستی کے ہیں جو ساری کائنات کے پیچھے اسباب کے بغیر کام کرنے والی ہے. اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے، کسی اینٹ روڑے پتھر کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسباب کے بغیر کام کرتا ہے، اور اس کے لیے کام کرنے میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بنتی، سب کچھ کر سکتا ہے. جو صفات خدا کی آئی ہیں، حکیم، علیم، وہ ساری الہ کے اندر ہوتی ہیں. لیکن اس الہ کے لفظ میں ایک یعنی وہ غیر مادی ہونے کا تصور بھی ہے، وہ کوئی میٹیریل کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ غیر مادی ہے. اور پھر یہ تصور بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق والہانہ ہے، اور ہم اس کے لیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں اس کی محبت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے. یہ الہ کے معنی ہے. اور عربی زبان میں یہ دیوتا کے لیے بولی جاتا ہے، دیوتا جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، یا دیوی دیوتا جو ہندی زبان کے الفاظ ہیں اس میں بولی جاتا ہے، یا گاڈ سمال جی کے ساتھ اس معنی میں بھی آ جاتا. آگے فرمایا کہ الحیو القیوم، اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ ہے اور قیوم ہے. زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وفات نہیں پا گئے، جیسے عیسائیوں کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب ہو گئی. تو جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ مخاطب نصارہ ہیں تو مخاطب کے لحاظ سے معنی بدل جاتے ہیں جملوں کے. یہ ہمیشہ واضح رہنا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کا آڈینس تبدیل ہوتی ہے تو آپ کے جملوں کے معنی بدل جاتے ہیں. اگر آڈینس وہی ہو تو معنی وہی رہیں گے. تو یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں میرے اور آپ کے لیے، اس کے معنی اور ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لیکن نصارہ کے لیے اس کے معنی یہ ہے کہ مرا ہوا خدا خدا نہیں ہوتا، جس کو صلیب دے دیا جائے وہ ذات خدا نہیں ہوتی. یہ معنی ایڈ ہو جائیں گے اس کے اندر. بنیادی معنی تو وہی رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لیکن کرسچنز کے حوالے سے مصلوب خدا جس کو صلیب دے دیا یہود نے، وہ خدا خدا نہیں ہو سکتا. تو یوں سمجھے کہ الہ کا جو لازمی حصہ ہے، کیونکہ الہ کو نہ نیند آتی ہے نہ موت آتی ہے، تو الہ چیز ہی ایسی ہے. تو اب حی و قیوم الہ کی ڈیفینیشن ہے ایک طرح سے، کہ اللہ تعالیٰ کیسے الہ ہیں. وہ حی و قیوم ہیں. قیوم کے معنی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بنیاد پر خود ہی انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ، خود ہی زندہ ہے، موجود ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غذا کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، سایہ لینے کے لیے ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. نہ اس کو مکان کی ضرورت ہے، نہ اس کو گھر کی، نہ اینٹ کی، نہ روڑے کی، نہ پتھر کی، نہ پانی کی، نہ روٹی کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. वो अपनी ज़ात ही पर कायम है, सेल्फ सस्टेन्ड है, और उसको इसी से अल्लाह ताला गनी बनते हैं, यानी खुदा की सिफत गनी कयूम होने की वजह से, कि अल्लाह ताला को किसी चीज़ की मोहताजी नहीं है, वो गनी है। हर चीज़ जो भी दुनिया में हम इंसानों को चाहिए या कायनात को चलने के लिए चाहिए, खुदा को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत ईसा को किसकी ज़रूरत थी? अब कयूम के मानी ये मैंने बुनियादी बता दिए, नसारा के पहलू से इसमें मानी ऐड होंगे कि वो तो खुदा के सहारे के मोहताज थे कि उनको सलीब से बचाया जाता, तो इसलिए वो खुदा नहीं हो सकते। ठीक है, तो अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्यु अल कय्यूम, तो अल्लाह की ज़ात ही सिर्फ खुदा है, क्योंकि वो हय्यु कय्यूम है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो इस्तदलाल भी आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि जिसमें उन्होंने कहा कि चाँद सितारा मेरा खुदा है, फिर उन्होंने कहा कि ये तो डूब गया है, ये तो कयूम नहीं है, ये तो है ही नहीं है। फिर चाँद का उन्होंने बयान किया तो उस समय उन्होंने कहा कि ये भी डूब गया है, तो ये भी हय और कयूम नहीं है। फिर सूरज के साथ भी ऐसा ही हुआ, तो हय कयूम ज़ात ही होनी चाहिए। खुदा तो होगा ही वही जो कभी, जिसको सूरह अलबकरा में हम आयतुल कुर्सी पढ़ चुके हैं, उसमें अल्लाह ताला ने वहाँ बयान किया कि मुझे ना नींद आती है, ना ऊँग आती है, ना मैं थकता हूँ, ना जो कुछ है मेरे कंट्रोल में है पूरी कायनात में मेरी, तो वो हय कयूम खुदा है। तो हय कयूम खुदा ही खुदा हो सकता है। अगर कोई ज़ात हय कयूम नहीं है, उसने डूब जाना है या उसने मर जाना है, तो वो खुदा नहीं हो सकता। तो पहली ही आयत में वो बुनियादें तोड़ दी हैं अल्लाह ताला ने, जिस बुनियाद पर तसलीस का अकीदा कायम है, नसारा का अकीदा कायम है, कि तुम ऐसे खुदा को मान रहे हो जो हय कयूम नहीं है, जिसको एक बादशाह ने यहूद की मदद से सलीब पर चढ़ा दिया, वो खुदा हो सकता है? ये नामुमकिन है। तो अल्लाह ही इलाह है क्योंकि वो हय कयूम है। सादा जुमले का तर्जमा यूँ समझ लीजिए कि इलाह होने के लिए लाजिम है कि वो ज़ात हय कयूम हो, और अगर वो हय कयूम नहीं है तो वो इलाह नहीं हो सकता। ये ताल्लुक़ है दोनों सिफात के अंदर, इलाह के अंदर और हय कयूम के अंदर। और इसके अंदर एक मानी मेरे और आपके लिए है कि अल्लाह ताला को कभी मौत नहीं आनी है। और आयतुल कुर्सी में मैंने बताया था कि आयतुल कुर्सी का एक मफहूम इग्नोर किया जाता है, वो ये कि तुम्हारी खुदा से जान नहीं छूट सकती, तुम लाजमन पकड़े जाओगे, क्योंकि उसको नींद तक नहीं आती, वो तो किसी चीज़ से बेखबर नहीं है। हाँ, जब नींद आ जाए, मसलन हमारी वालदा अगर सख्ती कर रही हैं, वाले सख्ती कर रहे हैं, तो जब वो सो जाएंगे तो हमें सुकून आ जाएगा, चलो घंटा अच्छा गुजर जाएगा। खुदा के यहाँ तो ये भी नहीं होना, ऊँग तक नहीं आती, तो तुम कैसे बच सकते हो उससे? और यहाँ पर हय कयूम कहकर आगे हम देखेंगे कि अल्लाह ताला इससे क्या नतीजे निकालते हैं। तो अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, इलाह सिर्फ़ अल्लाह ताला है, खुदा सिर्फ़ अल्लाह ताला है, और वो हय कयूम है। तो नसारा के लिए मैंने इसके अंदर जो छुपे हुए मानी हैं, इसको हम मुकद्दरात कहते हैं अपने लसानी इस्तलाहात में, कि बाज़ बातें सिर्फ कह दी जाती हैं, उसके कुछ मुकद्दर मफाहीम होते हैं। तो मसलन मैंने कहा जी गर्मी लग रही है, आजकल तो ये कहना अच्छी बात नहीं है, गर्मी लग रही है, तो अब उसका मतलब आप मुकद्दर निकालेंगे, अच्छा पानी चाहिए या पंखा चला दूँ? मैंने बोला नहीं था कि पंखा चला दीजिए, मैंने सिर्फ इतना कहा था गर्मी लग रही है, तो आपने पंखा चला दिया। तो इसका मतलब है कि मेरे जुमले में एक बात मुकद्दर थी, अंडरस्टूड थी, या पहले से टेकन फॉर ग्रांटेड थी जुमले के अंदर, बोली नहीं है मैंने, लेकिन आपने उसको समझ कर पंखा चला दिया। तो ऐसे ही जब अल्लाह ताला ने ये जुमला बोला कि अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल अल कय्यूम, तो सुनने वालों ने अपने अपने एतबार से इसमें अपने अपनी बातों की नफ़ी महसूस की। कुरैश ने समझा कि ये बुत खुदा नहीं है, और यहूद ने समझा कि हज़रत उज़ैर जो इब्नुल्लाह वो भी फ़ौत हो गए थे, वो भी खुदा नहीं है, और नसारा ने समझा कि हज़रत ईसा और हज़रत मरियम या जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, जो हम तीन खुदा मानते हैं, उसकी गलती दूर की जा रही है। अब जो ज़ात हय कयूम है वो ज़िंदा है, जब चाहे जो फ़ैसला कर ले। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला अगर नौज़ बिल्ला किसी वक्त फ़ौत हो जाते, अल्लाह माफ़ करे इस तसव्वुर से भी, तो बस कायनात फिर जिधर पहुँचती पहुँच जाती, कोई मसला नहीं था। लेकिन वो ज़िंदा है, तो चाहे आज इसको ख़त्म कर दे, चाहे चलता रहने दे, चाहे कोई रसूल भेज दे या ना भेजे, उसका फ़ैसला है। चुनाचे उसने फ़ैसला किया कि नबी सल्लम के बाद किसी रसूल को नहीं भेजना, اب یہود کو یہ یا نصارہ کو یہ سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیوں کیا ہے؟ یہ اہل کتاب کا سوال تھا خاص کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیوں کیا جبکہ تورات اور انجیل موجود ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں، تورات اور انجیل موجود تھی، اور اب تو خیر سوال دوسرا ہو گیا کہ تورات میں دین کچھ اور ہے، انجیل میں کچھ اور ہے، قرآن مجید میں کچھ اور ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں تو اس زمانے کے احکام اور آج کے احکام، انجیل کے احکام اور تورات کے احکام ایک جیسے ہونے چاہیے، وہ خدا کی ان حکمتوں کو نہیں سمجھتے جو حی و قیوم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، اپنی قوموں کو دیکھتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو، کہ ان کو آج اس زمانے میں یہ مشکل ہو جائے گی تو اپنے حکم کو نرم کر دیتے ہیں یا سخت کر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ تو تمام کتابوں کے اندر جتنی بھی نازل ہوئی ہیں شریعت کا ایک حصہ دائمی رہتا ہے جو زمانے کے اعتبار سے مشکل پیدا نہیں کرتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمدن میں تبدیلی کی وجہ سے، حالات میں تبدیلی کی وجہ سے مشکل کا باعث بنتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نرمی کر دیتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو جن میں نرمی ہوتی ہے، مثلاً کیا ہے، طلاق کا قانون ہے، نکاح کا قانون ہے، غلاموں کی آزادی کا قانون ہے، اس طرح کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ تبدیلی کرتے ہیں، نمازیں ایسے ہی رہیں ہمیشہ، روزے رہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ شریعت ایک جیسی رہتی ہے۔ لیکن اب مثال کے طور پر ہمارے دین میں قربانی کم کر دی گئی ہے، تو کیوں کم کر دی گئی ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ تمدن ایسا بننے جا رہا ہے کہ جانور ملنا، اب ہمارے ہاں جو جانوروں کا اہتمام ہوتا ہے، حکومت کی بڑی مہربانی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک مصیبت ہوتی ہے، جہاں جانوروں کی منڈی بنتی ہے وہ بھی علاقہ مصیبت بن جاتا ہے، جانور خریدنا، اور ایسے ایسے دھوکے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ آدمی پریشان رہ جاتا ہے، یعنی بکرا لینے گئے اور بکری لے کے گھر آ گئے، اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ تھیں کہ اب ریوڑ رکھنے والا، گھروں میں جانور رکھنے کا رواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہونے والا ہے، اور بعض ملکوں میں پابندی ہے کہ آپ جانور گھر میں ذبح ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں خدا کو چونکہ پہلے سے پتہ ہے، تو وہ حی و قیوم ہے، تو اس لیے وہ ان شریعت کے ان دائروں میں تمدن کے لحاظ سے نرمی یا سختی کر دیتے ہیں۔ تو اب اس سوال کا جو ان کے ذہنوں میں تھا کہ قرآن مجید کی ضرورت کیوں پیدا ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہید میں جو حی و قیوم کہا ہے اس سے اب اگلی بات پھوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، تو جب چاہیں گے قرآن نازل کر دیں، کسی نبی کو مبعوث کر دیں۔ تو فرمایا نزلہ علیک الکتاب بالحق، یہ عہد رسالت کی بات کر رہا ہوں، عہد رسالت میں اس کے یہ معنی ہیں، اب ختم نبوت کے اعلان کے بعد یہ معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے رک گئے کہ اب اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہونے کے باوجود ختم نبوت کر دی ہے، کیونکہ اللہ حی و قیوم کو پتہ ہے کہ اب نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، سارے مسائل قرآن مجید کے ذریعے سے اور سنت نبوی سے حل ہو جائیں گے۔ تو نزل علیک الکتاب بالحق مصدق لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کر دی ہے بالکل سچ حقیقت کے ساتھ، مصدق لما بین یدیہ، یہ کتاب جو ہے یہ پرانی کتابوں کی تصدیق ہے، وانزل التوراۃ، اور حی و قیوم خدا ہی نے تورات بھی نازل کی تھی، والانجیل اور انجیل بھی نازل کی تھی، من قبل، اس سے پہلے، ہدن للناس، ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور فرقان کو بھی نازل کیا ہے۔ اب ان جملوں کے وہ مقدرات کو سمجھ لیجئے جو ہمارے اوپر واضح نہیں ہوتے لیکن اہل کتاب کے لیے اس پس منظر میں واضح تھے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اسی نے آپ کے اوپر کتاب نازل کر دی، لیکن یہ بالحق نازل ہوئی ہے، بلا وجہ بالباطل نازل نہیں ہوئی، ایسا نہیں کہ ضرورت نہیں تھی، ایسا بھی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہ فضول نازل ہو گئی، نہیں، یہ بالحق نازل ہوئی، ضرورت بھی تھی، خدا کی طرف سے آئی ہے اور سچی باتیں لے کر آئی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، کیوں؟ کیونکہ اللہ حی و قیوم، اس نے فیصلہ کر لیا، ہاں تمہاری طرح مسلوب خدا ہوتا تو شاید کتاب نازل نہ کرتا، لیکن حی و قیوم خدا نے کتاب نازل کر دی ہے، مصدق لما بین یدیہ، پرانی کتابوں کے مطابق اس کی تصدیق میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حی و قیوم خدا کے ساتھ جوڑا کہ دیکھو میں نے پہلے بھی کتابیں نازل کی ہیں، آج بھی کر رہا ہوں، تو یا تو یہ بتاؤ نا کہ میں نے معزولی اختیار کر لی کہ اب میں نے کتاب نازل نہیں کرنی، تو پھر دوسرا مسئلہ یہ ہو سکتا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا या मैंने तुम्हारी किताबों में कह दिया था कि अब कोई किताब नाजल नहीं होगी, और नाजल हो गई है। तो ये किताब तो नाजल ही इस तरह से हुई है कि पुरानी किताबों में इसका जिक्र मौजूद है कि ये नाजल होगी। तो ये तो हैरानी की बात है कि पुरान तुम्हारी किताबों में जिक्र है कि ये किताब नाजल होगी, और तुम कह रहे हो कि ये किताब कैसे नाजल होगी। तो दो, एक हय्यो कयूम में दलील हो गई, एक मुसद्दिक कल्लिमा बैना यदई में दलील हो गई। कि हय्यो कयूम इसलिए कि खुदा जिंदा है, उसने फैसला कर लिया कि किताब नाजल करूँगा। या तो मसलूब खुदा हो हज़रत ईसा की तरह, तो वो तो नाजल नहीं करेगा, तो मैं तो हय्यो कयूम हूँ, मैंने नाजल कर दिया। दूसरी दलील ये दी कि तुम्हारी किताबों में जिक्र मौजूद है इसका। तो या तो ये होता ना कि मैंने कह दिया होता पहली किताबों में कि अब कोई किताब नाजल नहीं होगी, और नाजल हो जाती तो तुम्हारा सवाल बनता था। मैंने तो किताब वो नाजल की है जिसका जिक्र पहले हो चुका हुआ है। तो इसलिए ये सवाल कि कुरान क्यों नाजल हुआ है, ये बिल्कुल अहमकाना सवाल है। तो मुसद्दिक अल्लिमा बैना यदई के दो मानी लिए गए हैं। पुराने तमाम मुफसरीन इस मानी में लेते थे कि पुरानी किताबों की तालीम और कुरान की तालीम यकसा है, एक जैसी है। तो मसलन कुरान कह रहा है अल्लाह एक है, पुरानी किताबें भी कह रही हैं अल्लाह एक है। कुरान कह रहा है कि अल्लाह की बंदगी होनी चाहिए, पुरानी किताबें भी कह रही हैं अल्लाह की बंदगी होनी चाहिए। तो ये बोया बोया मिलती जुलती किताबें हैं, इसलिए अल्लाह की किताब। लेकिन दूसरे मानी जो मौलाना मीर हसन इसलाही साहब ने लिए हैं, वो ज़्यादा मजबूत, और वो ये कि क्योंकि कुरान ने इसको बयान भी कर दिया है। कुरान ने कहा है कि याजिदूना हु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, ये अपनी तौरात और इंजील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र लिखा हुआ पाते हैं। उसी बात को यहाँ बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशीन गोयाँ इन किताबों में मौजूद हैं कि आपने कहाँ आना है, कैसे आना है, कब आना है, वो सारा कुछ उसके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। तो पहली किताबों में आपके आने का जिक्र मौजूद था, इसलिए आप आए हैं। तो यहाँ ये इसी मानी में है कि तुम्हें हैरानी तब होती, तुम कुरान के बारे में ये सवाल तब करते हैं कि कुरान क्यों नाजिल हो रहा है, कि अगर पहले से जिक्र ना होता या मैंने कह दिया होता कि अब कोई किताब नाजिल नहीं होगी। अब तीसरी दलील, पहली दलील ये दी है कि वो हय्यो कय्यूम है, उसने किताब सच्चाई के साथ नाजिल कर दी है, क्योंकि पहली किताबों में मैंने बता दिया था कि वो आएगी। तो इसलिए कोई नया अनोखा काम नहीं है या उलट नहीं है पुरानी किताबों के, उसके मुताबिक ही। अब अगली दलील ये दी कि वह अंजल तौरात वल इंजील, भाई तौरात और इंजील भी तो उसने नाजिल की थी, तो तौरात के होते हुए इंजील की क्या ज़रूरत थी, और तौरात की क्या ज़रूरत थी पहली किताबों के होते हुए। उसी ने तौरात को भी नाजिल किया था, और तौरात के होते हुए इंजील को भी उसी ने नाजिल किया था। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, या कोई ऐसा अमल नहीं है कि कुरान मजीद अनोखा अमल हो गया है, पहले इसकी कोई मिसाल नहीं है। नहीं, तौरात को भी अल्लाह ने नाजिल किया पुरानी किताबों के होते हुए, हज़रत नूह पर जो शरीयत उतरी थी उसके होते हुए तौरात नाजिल हुई, और तौरात के होते हुए इंजील नाजिल हुई। तो अब तौरात और इंजील के होते हुए कुरान नाजिल हो जाए तो इसमें क्या हैरानी की बात है। तो एक ही आयत में तीन दलीलें अल्लाह ताला ने दे दी कि कुरान मजीद के बारे में जो तुम ये सवाल कर रहे हो कि ये क्यों नाजिल हो गया है तौरात के होते हुए, इंजील के होते हुए, तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने अपने हय्यो कय्यूम होने से दिया कि अल्लाह हय्यो कय्यूम है, जब चाहे फैसला कर सकता है। और दूसरा जवाब ये दिया कि ये मुसद्दिक लिमा बैना यदई है, तौरात में लिखा हुआ है, इंजील में लिखा हुआ है कि इस किताब ने आना था, सो आ गई। अगली दलील ये दी कि तौरात भी अल्लाह ने नाजिल की थी, इंजील भी अल्लाह ने नाजिल की, तो वहाँ सवाल क्यों नहीं पैदा हुआ कि तौरात होते हुए इंजील क्यों उतर आई थी। तो अगर वहाँ पैदा नहीं हुआ कि तौरात के होते हुए इंजील उतर सकती है, जबूर उतर सकती है, तो तौरात और इंजील के होते हुए कुरान भी उतर सकता। तो मिन कबलू में यही बात कहूँ कि इससे पहले ये उतर चुकी हैं। तो इसलिए ये कहना कि अल्लाह ताला किताब नाजिल क्यों कर दी है, तो ये अल्लाह ताला पे कदगल लगाना है, अल्लाह ताला पे पाबंदी लगाना है कि अल्लाह ताला शायद किताबें नाजिल नहीं कर सकते, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो अब देखिए कि तमहीद कितने ज़ोरदार है कि कुरान मजीद के आने को, वजूद को अल्लाह ताला ने बताया है कि क्यों नाजिल हुई है, और वो तमहीद भी बन गई है इसी में। सवाल था किताब के नज़ूल के पहलू से, और तमहीद दोनों चीज़ों की बांधी है, एक ये कि कुरान मजीद क्यों उतरा है, और दूसरा ये कि हज़रत ईसा खुदा नहीं है। हुदन लिन्नास व अनज़ल अल-फ़ुरक़ान, किताबें जो हैं जो भी नाजिल हुई हैं वो दो मकसद से नाजिल हुई हैं, एक लोगों की हदायत के लिए और एक फ़ुरक़ान बनाने के लिए। کتابوں کے یہ دونوں مقاصد آپ دیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید نے ان کو مختلف مقامات میں مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے. مثلا کہیں کہیں کہا ہے کہ میں نے رسولوں کے ساتھ کتاب بھیجی تاکہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دیں, تو یہ فرقان ہونا ہوا. اور تورات کے بارے میں, انجیل کے بارے میں ہدل للناس کے الفاظ کئی جگہوں پہ آئے ہیں. قرآن مجید میں سورہ البقرہ کے شروع میں بھی آئے قرآن کے لیے. تو اللہ نے کتابیں دو مقصد سے اتاری, ہدایت دینے کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے, کوئی بنیاد فراہم کرنے کے لیے. مثلا میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو بھئی توحید کا کیا مطلب ہے, یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا ہے یا نہیں, حضرت عیسیٰ خدا تھے کہ نہیں تھے, اللہ کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے, قرآن مجید کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں قرآن مجید کو فرقان بنایا گیا ہے, اور اس سے پہلے تورات بھی فرقان رہی ہے اور انجیل بھی فرقان رہی ہے. تو دو چیزیں ہیں جو اللہ کی کتابوں کی شان ہے. ایک یہ ہدایت, ہدایت کا مطلب ہے کہ اس میں رہنمائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور رہنمائی جو ہے اگر صحیح طرح سے بیان کر دی جائے تو وہ فرقان بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, تو یہ ہمارے لیے دونوں معنی رکھتا ہے. ہدایت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اور فرقان بن رہا ہے کہ اللہ, کوئی اگر کہے کہ یہ فلاں دیوتا خدا ہے فلاں دیوتا خدا ہے, ہم کہیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ایک ہی خدا ہے. تو بعض آیتیں ہدایت کی ہوں گی وہ بھی فرقان بن جائیں گی, اور بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کریں گے, جیسے آگے چل کر حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائیں گے اور کہیں گے کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم, یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم, وہ نہیں ہے جو تم مان رہے ہو, تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بھی کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں طرح کی آیتیں قرآن مجید میں ہوں گی, اور دونوں فرقان کا کردار ادا کریں گے, کہ وہ جو آیت صرف ہدایت کے لیے اتری ہیں وہ بھی فرقان بن جاتی ہیں, اور جو فرقان کے لیے اتری ہیں اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں وہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے. تو فرقان والی آیتیں ہدایت دے رہی ہوتی ہیں اور فرقان بھی بن رہی ہوتی ہیں, ہدایت والی آیتیں ہدایت بھی دے رہی ہوتی ہیں اور فرقان بھی بن رہی ہوتی ہیں, اس طرح سے یوں سمجھ لیجیے. تو اب فرمایا کہ جو اللہ, یعنی دوبارہ میں دہرا رہا ہوں خلاصے کے طور پر پوری بات کو, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے, اور حی و قیوم ہی کو خدا ہونا چاہیے, مسلوب شخصیت مسلوب ہستی خدا نہیں ہو سکتی. حی و قیوم خدا نے کتاب اتارنے کا فیصلہ کیا آپ کے اوپر, اور یہ بالکل سچائی کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے, بالکل ضرورت تھی قرآن مجید کی, یہ باطل فیصلہ نہیں تھا, غلط بات نہیں تھی, بلا وجہ قرآن نازل نہیں ہوا, بالحق نازل ہوا. اور آگے فرمایا کہ یہ تمہاری کتابوں میں میں نے ذکر کر دیا تھا کہ آنا ہے, اس کے مطابق آیا ہے, یا تو میں نے کہہ دیا ہوتا کہ یہ نہیں آنا تو اب تمہارا اعتراض ہو سکتا تھا. آگے فرمایا کہ میں نے تورات بھی نازل کی اور انجیل بھی, تورات کے ہوتے ہوئے انجیل آئی تھی, اور تورات پہلی کتابوں کے شریعتوں کے ہوتے ہوئے آئی تھی, تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم کہو کہ تورات کے ہوتے ہوئے انجیل کے ہوتے ہوئے قرآن کیسے نازل ہو گیا. اور یہ میں کتابیں اس لیے نازل کرتا ہوں کہ ہدایت لوگوں کے لیے بنے اور فرقان بنے. اب فرقان قرآن مجید کی سے پہلے جو کتابیں ہیں وہ جس زاویے سے ہم ان کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی طرح نہیں ہے, بلکہ ان کو سمجھ لیجئے کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے کچھ تعلیمات, اور ان کو بھی فرقان بنایا گیا تھا, لیکن قرآن مجید میں یہ چیز پیش نظر رکھی گئی کہ یہ ہمیشہ کے لیے, اب قیامت تک کے لیے, چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا, تو اس میں وہ ساری چیزیں اکٹھی کر دی گئیں جو تورات اور انجیل میں الگ الگ موجود تھیں. اسی کو ہدن اور وانزل الفرقان کے لفظ سے بیان کیا ہے. اب اصولی بات یہ بتائی کہ میں حی و قیوم ہوں, اور حی و قیوم خدا جب کتاب نازل کرتا ہے اور لوگ جاننے کے بعد کہ یہ واقعی حی و قیوم کی کتاب ہے نہ مانے تو سزا بھی ملتی ہے. ان الذین کافروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید, جو لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے شدید سزا ہے, سخت سزا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ تعالیٰ بہت غالب اور زبردست اور انتقام لینے والے. یہ اسی طرح سے جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کہ نصارہ کے پہلو سے یہ صفات بیان ہوئی ہیں. نصارہ کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں بعض طبقات میں خدا کا تصور بہت اور طرح کا کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں تو وہ تو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے, माँ अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देख नहीं सकती, तो 70 माओं जितने बराबर प्यार करने वाला खुदा एक अपने बंदे को दोजख में जलते हुए कैसे देखेगा। तो यह नसारा के यहाँ भी खुदा की मोहब्बत का पहलू ज़्यादा गालिब है। अगर आप उनके यहाँ देखें तो उनके यहाँ सज़ा का पहलू कमज़ोर है खुदा के हवाले से। वो ये मानने को आसान नहीं समझते कि अल्लाह ताला बड़ी सख्त किस्म की सज़ाएं देगा। तो इस वजह से फिर यहाँ पे अल्लाह ताला ने नसारा के लिए ये दो सिफात जो बयान की हैं वो इस बात को समझाने के लिए कि खुदा के बारे में अपना तसव्वुर दुरुस्त करो, कि अल्लाह ताला अपनी आयतों के इनकार करने पर सख्त सज़ा देते हैं, और अल्लाह ताला अजीज़ भी है और जुल्म-ए-इंतकाम भी है। अजीज़ जो है वो गालिब को कहते हैं, ज़बरदस्त को कहते हैं। गालिब का मतलब है कि सब के ऊपर हाकिम, सब के ऊपर बड़ा, सबसे ताकतवर, और किसी किसी के आगे कमज़ोरी से झुकने वाला नहीं, किसी से डरने वाला नहीं, किसी के यूँ कह लीजिए कि दबाव में आकर अपनी बात तब्दील करने वाला नहीं है, ये अजीज़ है। और जुंतकाम का मतलब है कि इंतकाम लेने वाला। इंतकाम दो चीज़ों के लिए जाते हैं, एक ज़ाती इंतकाम होता है, मैं अपना बदला लूँगा, और एक हक का इंतकाम होता है। अल्लाह ताला जुंतकाम है हक के लिए, हक का इंतकाम लेते हैं। जो सज़ाएं दोजख में होनी हैं वो हक का इंतकाम है, क्योंकि अल्लाह ताला कोई नुकसान नहीं होता, कोई अल्लाह ताला की चीज़ छीन नहीं सकता, कोई अल्लाह ताला को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तो अल्लाह ताला ने हक का इंतकाम लेना है। तो ऊपर जो बताया अल किताब बिल हक, कि अल्लाह ताला ने इस किताब को आपके ऊपर बिल हक नाजिल किया है, नहीं मानोगे इस हक को तो सज़ा मिलेगी। ठीक है, अल्लाह की आयात हक हैं, नहीं मानोगे तो सज़ा मिलेगी। वालदैन का एक हक है, अदा नहीं करोगे तो सज़ा मिलेगी। लोगों के हकूक हैं, अदा नहीं करोगे तो सज़ा मिलेगी। तो हक जो है वो लफ्ज़ कुरान मजीद ने बहुत हक के जो है वो दो जमें आती हैं, हक लफ्ज़ की दो जमें आती हैं, एक हकूक और एक हकायक। तो दोनों हक जो हैं उसका इंतकाम अल्लाह ताला लेते हैं। हक यानी फैक्ट्स के मानी में आए तो हकायक उसकी जमा होती है, और जो हक है राइट्स के मानी में आए तो हकूक उसकी जमा होती है। तो दोनों का अल्लाह ताला ने इंतकाम लेना है। आप सच्चाइयों का इनकार करें पकड़े जाएंगे, आप लोगों के हकूक अदा ना करें पकड़े जाएंगे, लोगों के और अल्लाह के दोनों के हकूक हैं। तो खुदा के हकूक अदा नहीं करेंगे, लोगों के हकूक अदा नहीं करेंगे तब पकड़े जाएंगे, और हक के हकूक अदा नहीं करेंगे तब पकड़े जाएंगे। सच्चाइयों को मानना पड़ेगा, और सच्चाई के भी और खुदा के भी और लोगों के भी हकूक अदा करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो खुदा के इंतकाम का सामना करोगे। खुदा अपने हक का बदला लेता है, ये गोया नसारा को बताया गया। हमारे लिए भी इसमें हदायत है, नसारा के लिए ये फुरकान है और हमारे लिए इसमें हदायत है, कि अल्लाह ताला को उस तरह से ना समझो जिस तरह से तुमने समझ लिया होगा कि 70 माह से ज़्यादा मेहरबान है तो कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जुंतकाम है। वो हक छीना जाएगा, हक को बर्बाद किया जाएगा, हक को वायलेट किया जाएगा, तो वो आएगा इंतकाम लेने के लिए। तो ये खुदा की जो सिफात हैं उनमें से एक सिफत है। तो अज़ीज़ और जुंतकाम, अब मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला की सिफात जो दो दो इकट्ठी आती हैं उसका भी एक ख़ास मकसद होता है। बाज़ औक़ात अरबी ज़ुबान के अल्फाज इंसानी ज़ुबान है, तो इंसानी ज़ुबान अल्लाह की सिफत को पूरी तरह बयान नहीं करती, तो फिर अल्लाह ताला दूसरी सिफत साथ जोड़कर उसको जामे बना लेते हैं। तो यहाँ पर अब अज़ीज़ ज़बरदस्त है, लेकिन अज़ीज़ में जुंतकाम होना लाजम नहीं है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हर अज़ीज़ हर गालिब आदमी इंतकाम ले, अपने हकूक़ के बारे में खड़ा हो जाए और कहे कि मेरे हकूक़ अदा करो या लोगों के हकूक़ अदा करो, अज़ीज़ में ये लाजम नहीं है। तो लेकिन अगर ये सिर्फ अज़ीज़ कहा जाता तो ये बात अदा नहीं होनी थी कि अल्लाह ताला अज़ीज़ हैं तो इसलिए बच के रहो, नहीं, वो ज़बरदस्त हैं, लेकिन हो सकता है माफ़ कर दें, हो सकता है इग्नोर कर दें, हो सकता है परवाह ही ना करें किसी चीज़ की, क्योंकि अज़ीज़ है वो, अज़ीज़ को तो परवाह नहीं होनी चाहिए, गालिब है वो सबके, कोई मसला नहीं है। तो जुंतकाम बताया कि नहीं, मैं ऐसा अज़ीज़ नहीं हूँ जो खामोश रहेगा हक की पामाली पर, हकूक की पामाली पर, ऐसा नहीं हूँ मैं।